تیرے ماں سے واسے ہم کو جو اچانک چھڑا گئی ہے، تیرے ماں سے واسے ہم کو جو اچانک چھڑا گئی ہے، ہمیں لگ رہا ہے الفت تیری راس آ گئی ہے، ہمیں لگ رہا ہے الفت تیری راس آ گئی ہے، تیرے ماں سے واسے ہم کو جو اچانک چھڑا گئی ہے، ہمیں لگ رہا ہے الفت تیری راس آ گئی ہے، تو ہی لاج رکھ رہا ہے میری خوشگمانیوں کی، تو ہی لاج رکھ رہا ہے میری خوشگمانیوں کی، میری رائے گانا اب تک کوئی ایک دعا گئی ہے، میری رائے گانا اب تک کوئی ایک دعا گئی ہے، تو ہی لاج رکھ رہا ہے میری خوشگمانیوں کی، میری رائے گانا اب تک کوئی ایک دعا گئی ہے، ہمیں لگ رہا ہے الفت تیری راس آ گئی ہے، وہ کرم بھی تھا تیرا ہی یہ عطا بھی ہے تیری ہی، وہ کرم بھی تھا تیرا ہی یہ عطا بھی ہے تیری ہی، تجھے یاد آ گئے ہیں تیری یاد آ گئی ہے، تجھے یاد آ گئے ہیں تیری یاد آ گئی ہے، وہ کرم بھی تھا تیرا ہی یہ عطا بھی ہے تیری ہی، تجھے یاد آ گئے تیری یاد آ گئی ہے۔
ایک بزرگ اللہ والے نے اپنے مریدین متعلقین سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرما رہے، تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا بس میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت اللہ مجھے یاد فرما رہے۔
وہ کرم بھی تھا تیرا ہی عطا بھی ہے تیری ہی، وہ کرم بھی تھا تیرا ہی یہ عطا بھی ہے تیری ہی، تجھے یاد آ گئے ہیں تیری یاد آ گئی ہے، تجھے یاد آ گئے ہیں تیری یاد آ گئی ہے، نہ قبائے دل کی قیمت میری پوچھ مجھ سے تائب، نہ قبائے دل کی قیمت میری پوچھ مجھ سے تائب، ابھی خون آرزو سے جو نہا نہا گئی ہے، ابھی خون آرزو سے جو نہا نہا گئی ہے، نہ قبائے دل کی قیمت میری پوچھ مجھ سے تائب، ابھی خون آرزو سے جو نہا نہا گئی ہے تیرے ماں سوا سے ہم کو جو اچانک چھڑا گئی ہے ہمیں لگ رہا ہے الفت تیری راس آ گئی ہے. قید غم عقبا سے رہائی نہیں دیتا, قید غم عقبا سے رہائی نہیں دیتا, اپنوں کو خدا چیز پرائی نہیں دیتا. قید غم عقبا سے رہائی نہیں دیتا, قید غم عقبا سے رہائی نہیں دیتا, قید غم عقبا سے رہائی نہیں دیتا, اپنوں کو خدا چیز پرائی نہیں دیتا, اپنوں کو خدا چیز پرائی نہیں دیتا. بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجا دے, بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجا دے, اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا, اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا. بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجا دے, بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجا دے, اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا, اندھے کو تو سورج بھی
لوگ کہتے ہیں کہ آج اللہ والے کہاں ہیں, اللہ والے سب قبروں میں چلے گئے. بھائی ڈھونڈنا شرط ہے, بینائی شرط ہے. آنکھ والا ہو تو قدرت کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, آنکھ والا ہو تو قدرت کا تماشا دیکھے. ڈھونڈنا شرط ہے, طلب صادق شرط ہے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاب گڑھی فرماتے ہیں کہ اگر صادق ہیں اپنے آپ اقرار محبت میں, اگر صادق ہیں اپنے آپ اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اگر صادق ہیں اپنے آپ اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجا دے, بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجا دے, اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ تعالیٰ اس دور کے مطابق جنید بغدادی زندہ رکھتے ہیں, اس دور کے سری سختی اس دور میں بھی زندہ رہے, ہر دور میں زندہ رہتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء ہر دور میں زندہ رہتے ہیں, بس تلاش شرط ہے, بینائی شرط ہے. میں نے حضرت والا کے ہاں جب یہ شروع میں یہ غزل سنائی, اس کے حضرت ایک آدمی آنکھوں کے معائنے کے لیے ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں میں آنکھیں دکھانے جا رہا ہوں, یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے, آنکھیں دکھانا اچھی بات نہیں ہے, آنکھوں کا معائنہ کروانا. کسی کو آنکھیں دکھانا بہت اچھی بات نہیں ہے, تو اس کو ذرا تبدیل کر کے کہنا چاہیے کہ میں آنکھوں کا معائنہ کرانے جا رہا ہوں آئی اسپیشلسٹ کے پاس. تو وہ آنکھوں کا معائنہ کرانے گیا تو وہاں جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس میں کچھ لیٹرز ہوتے ہیں, کچھ حروف ہوتے ہیں کچھ, تو اس کی طرف چھڑی بڑھا کر اس نے کہا کہ دیکھیے یہ کیا ہے یہ. تو کہنے لگے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں یہ کہاں ہے؟ کہنے لگے یہ جو بورڈ میں ہے. تو کہنے لگے بورڈ کہاں ہے؟ تو کہہ لگے آپ کو اب آئینے کی اس کے چشمے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو چھڑی کی ضرورت ہے, سفید چھڑی کی ضرورت ہے آپ کو. تو
بینا ہو تو جگنو کی چمک راہ سجا دے, بینا ہو تو جگنو کی چمک راہ سجا دے, اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا, اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا, قید غم عقبا سے رہائی نہیں دیتا, اپنوں کو خدا چیز پرائی نہیں دیتا. باہر کی ایک آواز پہ جو چونک پڑیں گے,
دنیا بھر کی خبر رکھتے ہیں,
باہر کی ایک آواز پہ جو چونک پڑیں گے, باہر کی ایک آواز پہ جو چونک پڑیں گے, اندر کا انہیں شور سنائی نہیں دیتا, اندر کا انہیں شور سنائی نہیں دیتا.
جب بھی بندہ کوئی نالائقی کرتا ہے, کوئی بدعملی کرتا ہے, اندر سے شور اٹھتا ہے, لیکن اس کو دبا دیا جاتا ہے, تو چپ رہے ابھی مزہ آئے گا.
باہر کی ایک آواز پہ جو چونک پڑیں گے, باہر کی ایک آواز پہ جو چونک پڑیں گے, اندر کا انہیں شور سنائی نہیں دیتا, اندر کا انہیں شور سنائی نہیں دیتا. رہبر کی کرامت ہے خدا ورنہ ہر ایک کو, رہبر کی کرامت ہے خدا ورنہ ہر ایک کو, ذوق طلب آبلا پائی نہیں دیتا, ذوق طلب آبلا پائی نہیں دیتا. رہبر کی کرامت ہے خدا ورنہ ہر ایک کو, رہبر کی کرامت ہے خدا ورنہ ہر ایک کو, ذوق طلب آبلا پائی نہیں دیتا.
جب دیکھتا ہے کہ ارے اس کے تو پیر زخمی ہیں, اس راستے میں تو بہت زخم اٹھانے پڑتے ہیں اور بہت درد برداشت کرنا پڑتا ہے, تو وہ دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو معلوم نہیں کہ اس درد میں کتنی لذت ہے. میں نے ایک جگہ عرض کیا,
درد دل کی دولت ہے چھین کر کوئی دیکھے, درد دل کی دولت ہے, درد دل کی دولت ہے چھین کر کوئی دیکھے, درد میں جو لذت ہے چھین کر کوئی دیکھے, درد میں جو لذت ہے چھین کر کوئی دیکھے. چین کے خزانے ہیں, چین کے خزانے ہیں قلب کی تجوری میں, چین کے خزانے ہیں قلب کی تجوری میں, کس میں اتنی ہمت ہے چھین کر کوئی دیکھے, کس میں اتنی ہمت ہے چھین کر کوئی دیکھے.
گزشتہ دو روز سے یہ آواز پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. 80 صفحات کا یہ آواز حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا 1984 میں ریاض مسجد ہل پارک میں ہوا. 27 رمضان کی شب تھی اور 2.5 گھنٹے کا یہ آواز حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا. اسی میں سے پڑھ کر آگے سناتا ہوں. گناہ کی عارضی لذت کی مثال. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ گناہ کرنے سے جو مزہ آتا ہے اس کی مثال خارش کے مزے کسی ہے, کسی کو کھجلی ہو جائے تو کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک خارش والا مریض کہہ رہا تھا کہ جب کھجاتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے، اور ولیمے کی بریانی پک رہی ہے اور شامیانہ لگا ہے۔ اور بہت سے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب کھجانے کے بعد خون نکل آتا ہے اور خارش بڑھ جاتی ہے، کھال میں آگ لگ جاتی ہے، جلن بڑھ جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بیوی بھی مر گئی، ولیمے کی بریانی کی دیگ اور شامیانہ بھی اڑ گیا، کچھ بھی باقی نہ رہا، صرف پریشانی ہاتھ میں رہی۔ اس کے برعکس گناہ چھوڑنے میں تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے، ایک عورت سے نظر بچانے میں 3 منٹ کی تکلیف ہوتی ہے، نگاہ بچائی اور آگے چلے گئے، اسے دیکھا ہی نہیں، کچھ پتا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیسی ناز و نزاکت تھی اور کیسے گال تھے۔ اگر اسے دیکھ لیا تو 72 گھنٹے یعنی 3 دن تک اس کا غم رہے گا۔ اس لیے تعزیت 3 دن تک مسنون ہے۔ کسی کی موت ہو جائے تو اس کے عزیز و اقارب سے تعزیت 3 دن تک سنت ہے۔ 3 دن میں 72 گھنٹے ہوتے ہیں، تو جس نے ہمارا دل بنایا ہے اسی نے ہمیں نگاہ بچانے کا حکم دیا ہے۔ اگر نظر نہ بچائی تو 3 دن تک اس حسین کی یاد میں تڑپتا رہے گا۔ لوگ بدنظری کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، بدنظری حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، زن العین النظر، جو بدنگاہی کرتا ہے، عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، حسین لڑکوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ بری نظر سے دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی نظر سے دیکھنا جائز ہے، مراد یہ ہے کہ وہ نامحرم عورت کو دیکھے ہی نہیں، دیکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کی اپنی تاویل ہوتی ہے کہ ہم تو اچھی نظر سے دیکھ رہے تھے، ہم بری نظر سے نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جو بدنگاہی کرتا ہے، عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، حسین لڑکوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ وزن اللسان المنطق، اور زبان کا زنا اس سے بات چیت کرنا، مزہ لینا، اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اگر آنکھوں کو بچا لیا جائے تو اللہ تعالی ایمان کی مٹھاس عطا کرتے ہیں، ایمان کی حلاوت عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی نظر بچانے کی تکلیف اٹھا لے تو اللہ تعالی اس کو ایسا ایمان عطا کریں گے، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ اس ایمان کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں پا جائے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کو ایک دفعہ ایمان کی مٹھاس دے دیتے ہیں پھر کبھی واپس نہیں لیتے، اور فرماتے ہیں، وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ۔ اللہ تعالی جس کو ایک دفعہ ایمان کی مٹھاس عطا کر دیں گے پھر کبھی واپس نہیں لیں گے، اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے، یعنی اس کو ایمان پر موت آئے گی۔ دیکھا آپ نے، ہم لوگ حسن خاتمہ کی دعائیں مانگتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے، تو آج ایمان پر مرنے کا نسخہ لے لیجئے۔ سڑکوں پر، کالج کے سامنے، اسکول کے سامنے، ایئرپورٹ پر، ہوائی جہاز میں، ریل کے ڈبوں میں، اسٹیشنوں پر ایمان کی مٹھاس کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی ان حسینوں سے نگاہ بچا لو، انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ ایمان کی حلاوت عطا ہوگی۔ بتائیے ایمان پر موت، حسن خاتمہ کا انعام کہاں مل رہا ہے؟ آج اتنی بڑی دولت سڑکوں پر بکھری ہوئی ہے، بندر روڈ پر بکھری ہوئی ہے، ایمپریس مارکیٹ میں بکھری ہوئی ہے، یعنی دنیا میں ہر جگہ ان حسینوں سے نظر بچاؤ اور ایمان کی حلاوت کو پاؤ۔ کیا ہی دولت لوٹنے کا زمانہ ہے، نگاہ نیچی کی اور حسن خاتمہ کا فیصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آیا، فرمایا کرتے تھے کہ جب نگاہ بچاتا ہوں تو دل کو غم تو ہوتا ہے، لیکن آسمان کی طرف دیکھ کر ایک شعر بھی پڑھتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالی سے ایک بات بھی کر لیتا ہوں۔ بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھوٹ نا منظور کرتے ہیں۔ بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹ نہ منظور کرتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت معمولی سودا نہیں ہے، آنکھوں کا حلوہ قربان کر دیا تو دل کا حلوہ عطا ہو گیا۔ سبحان اللہ، بصارت کا حلوہ قربان کیا اور بصیرت کا حلوہ مل گیا، کیا یہ معمولی نعمت ہے کہ ایمان پر خاتمہ مقدر ہو گیا اور آپ پریشانی سے بچ گئے، اور ان حسینوں کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں ریل کے ایک ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا. ہمارے دین کتنا پیارا ہے. لکھے حضرت نے فرمایا کہ مچھر بھی کاٹے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اسے سنت استرجاع کہتے ہیں. یہ بھی ایک سنت ہے جو آج کل تقریباً غائب ہی ہو گئی. تو حضرت نے سکھایا کہ جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی کانٹا چپ جائے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص سنتوں کا احیاء کرے گا، جو شخص یعنی جو میرے نبی کی نقل کرے گا، مفہوم ہے، جو میرے نبی کی نقل کرے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کے اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ میری اتباع کریں، تو آپ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو ہر سنت پر جو ہے وہ کتنا اجر ہے. اور حضرت والا نے یہ بھی سکھلایا کہ ایک سنت کو زندہ کرنا، جس زمانے میں اس سنت کو شہید کیا جا رہا ہو یا اس پر توجہ نہ ہو، اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اور ان حسینوں کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں ریل کے ایک ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا، دوسری پٹری پر ایک اور ریل کھڑی تھی. اس ریل میں میرے ڈبے کے بالکل سامنے والے ڈبے میں ایک پنجابی لڑکا اور اس کی نئی شادی شدہ بیوی بیٹھی تھی. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرے ڈبے میں ایک شریر قسم کا نوجوان تھا. وہ نوجوان لڑکا بری نظر کا عادی تھا، بار بار اس کی بیوی کو جھانک رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص دوسری ریل کے ڈبے سے بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا ہے تو اسے غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ او خبیث، کیوں میری بیوی کو بار بار دیکھتا ہے؟ ارے کتنا ہی دیکھ لے، دل کو جلا لے، یہ رات کو میرے ہی پاس سوئے گی، تو اسے نہیں پائے گا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ حکیمانہ جواب مجھے بہت پسند آیا. تو جو شخص جیب میں پیسہ نہیں رکھتا، اس کی حیثیت کباب خریدنے کی نہیں ہے، اور وہ کباب والے کی دکان سے گزر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کباب کی خوشبو بھی نہ سونگے، جلدی سے گزر جائے، کیونکہ جو چیز نہ ملنے والی ہو اس کو دیکھنا، دیکھ کر دل کو جلانا، تڑپانا اور پریشان کرنا، یہ بے وقوفی ہے. اسی طرح بدنگاہی کے گناہ کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، اس گناہ میں حماقت چھپی ہوئی ہے. علامہ ابن القیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے بھی حالات پیش آئے ہیں کہ بعض اوقات بری نظر ایمان کو سلب کر کے کفر پر خاتمے تک پہنچا دیتی ہے. چنانچہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نظر باز کے دل میں کسی حسین کا نقشہ اتر گیا. اس کی ایسی کوئی ادا اس کے دل میں اتر گئی کہ نہیں نکل سکی، کیونکہ اس نے اس حسین کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے طریقے کسی مصلح سے معلوم نہیں کیے، اور اس حسین کی صورت دل میں جما لی. نتیجہ ہوا کہ جب مرنے لگا تو لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا رضا کا اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل. اے میرے معشوق، تیرا راضی ہونا مجھے خالق جلیل کی رحمت سے زیادہ پسند ہے. نعوذ باللہ، یعنی تیری رضا مجھے اللہ تعالی کی رحمت سے زیادہ پسند ہے. پھر اسی حالت پر اس کی موت ہو گئی، کفر پر مر کر جہنم میں چلا گیا. تو بدنظری کو معمولی گناہ مت سمجھو. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بازوں کو ایک عذاب تو فوراً یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی عبادت کی مٹھاس چھین لیتا ہے. جو چاہے آزما لے، بدنگاہی کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، اس کو مزہ نہیں آئے گا جب تک خوب توبہ نہ کر لے. تو اللہ تعالی بدنظری کرنے والے کے دل سے عبادت کی مٹھاس چھین لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی دوسری تفسیر یہ فرمائی، یہ جو تبارک الذی بیدہ الملک کی تفسیر چل رہی ہے، ایکم احسن عملہ، کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تین تفاسیر جس میں سے دو بیان ہو چکی، یہ اب تیسری تفسیر، دوسری تفسیر ہے، پھر اس کے بعد تیسری آئے گی. دو تفسیریں ہو چکی لیکن اس سے مزید تفصیل حضرت فرما رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی دوسری تفسیر یہ فرمائی، وَأَيُّكُمْ أَوْرَعُ عَمْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَانُهُ، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائے کہ تم میں سے سب سے زیادہ حرام سے کون بچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، گناہ مت کر، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ آج ہمارے ہاتھ میں تسبیح تو ہے، ہم اشراق تو پڑھتے ہیں، بعض لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، پاجامہ بھی ٹخنے سے اوپر ہے، لیکن آنکھوں کو گناہوں سے نہیں بچاتے، کانوں کو گناہ سے نہیں بچاتے۔ اگر محمد علی قلعے کسی مقابلے کے لیے کراچی آئے اور آپ لوگ اسے 21 مرغیوں کا سوپ پلائیں مگر تھوڑا سا سنکھیا بھی کھلا دیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو ہم عبادات تو خوب کرتے ہیں مگر گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے عبادت کا سارا نور ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک ٹنکی میں 5 ٹوٹیاں ہیں، ایک شخص نے پانی کی موٹر چلائی تاکہ ٹنکی میں پانی بھر جائے، لیکن وہ ٹنکی کی ٹوٹیاں بند کرنا بھول گیا، 5 ٹوٹیاں کھلی چھوڑ دیں۔ اب خوش ہو رہا ہے کہ میری ٹنکی بھر رہی ہے، لیکن جب صبح دیکھے گا تو ٹنکی خالی ملے گی۔ ہم بھی تہجد پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دل کی ٹنکی نور سے بھر گئی، لیکن جب دکانوں پر جاتے ہیں اور کوئی گاہک آ جاتی ہے تو اس وقت امتحان ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اس لڑکی کو دیکھ لیا تو تہجد کا نور، اشراق کا نور، ذکر و تلاوت کا نور سب ضائع ہو گیا، لیکن اگر اس وقت نگاہ نیچی کر کے بات کی، اپنی نظر کی حفاظت کی، تو اس کی عبادت کا نور بچ جاتا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بہت مشکل کام ہے۔ کچھ مشکل نہیں، بس ذرا دل کو مضبوط کر لے اور نگاہ نیچی کر کے بات کرے۔ بہرحال کوشش کرنے سے سب راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے موجود ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک نظر بھی خراب نہیں کرتے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ و استغفار سے اس کی تلافی کر لی جائے۔ اصل میں دنیا کی محبت ہمیں اللہ والا نہیں بننے دیتی۔ دل تو ایک ہے، دو دل ہوتے تو ایک دنیا کو دے دیتے اور ایک اللہ میاں کو دے دیتے۔ اب دل تو ایک ہے، یا تو اسے دنیا پر فدا کر دو یا اللہ کو دے دو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ دکان چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، آپ اپنے بنگلوں سے نکل کر سمندر کے کنارے جھونپڑی ڈال دیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام تو اتنا کہتا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل کے باہر رکھو، دل کے اندر اللہ کی محبت کو رکھو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کی عجیب مثال دی، فرمایا کہ آخرت اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو تعلق کشتی اور پانی کا ہے، وہی تعلق دنیا کا آخرت سے ہے۔ آپ کسی کشتی پر بیٹھ جائیں، اگر پانی نہ ہو تو بتاؤ کشتی چلے گی؟ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آپ ایک بالٹی خرید کر کشتی میں رکھ لیں اور سمندر یا دریا کا پانی بھر بھر کے کشتی کے اندر ڈالنا شروع کر دیں تو ملاح آپ کو کیا کہے گا کہ مولانا کیا کشتی ڈبو گے؟ تو مولانا رومی فرماتے ہیں، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب ادھر کشتی ہلاکے کشتی است۔ اگر کشتی میں پانی داخل ہو جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، لیکن کشتی کے نیچے پانی ہوگا تو بہت اچھی چلے گی۔ تو دنیا کو اپنے پاس رکھو لیکن دل کے باہر رکھو، دل کے نیچے رکھو، دل کے اندر اللہ کی محبت رکھو، تقویٰ رکھو، اسلام رکھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھو۔ بنگلہ بھی کار بھی اور کاروبار بھی ہو لیکن دل میں یار ہو، یعنی اللہ ہو، پھر کوئی غم نہیں، پھر آپ کی دنیا بھی دین ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے قلب کے اندر دنیائے مردار اس قدر غالب ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ جیسے کسی کو نزلہ ہو رہا ہے، ملیریا چڑھا ہوا ہے، قے ہو رہی ہے، اس کے سامنے کوئی بریانی پیش کرے، شامی کباب پیش کرے تو وہ کہتا ہے کہ مولانا کیا بریانی پکا لی، یہ تو کڑوی ہے، بے مزہ ہے۔ اسی طرح آج اللہ اور رسول کی محبت کی تقریر کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت کا ملیریا چڑھا ہوا ہے، لیکن اگر اس ملیریا کا علاج کروایا جائے، اس کو کونین کھلائی جائے تو بخار اتر جائے گا، پھر اس کو شامی کباب پیش کرو تو آپ کا کتنا شکریہ ادا کرے گا۔ اسی طرح جب دنیا کی محبت کا ملیریا اتر جائے گا تو پھر اللہ اور رسول پیارے معلوم ہوں گے، دین لذیذ معلوم ہوگا، پھر اللہ کی محبت میں جلا بھنا ہوا دل لے کر آپ جدھر سے گزریں گے تو کافر بھی مسلمان ہو جائے گا۔ ایک ہندو کافر جا رہا تھا اور کسی گھر میں گائے کا گرما گرم کباب تلا جا رہا تھا، تو ظالم کہتا ہے کہ بوئے کباب مارا مسلمان کر دے، ارے کباب کی خوشبو نے تو مجھ کو مسلمان کر ڈالا۔ اور تیسری تفسیر، یہ جو تفسیر چل رہی ہے اس کی تیسری تفسیر، لیبلوکم ایکم اسرع الی طاعت اللہ عز وجل، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اس کی عبادت میں سرگرم ہے۔ جیسے نماز کا وقت آ گیا تو نماز کی طرف دوڑتا ہے، رمضان شریف آ گیا تو روزہ رکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، عورتیں سامنے آ گئیں نظر کو بچا لیا، اسی طرح مرد سامنے آ گئے تو عورتیں بھی نظر نیچی کر لیں، جھوٹ غیبت سے بچیں۔ شب قدر کے معنی، تو دوستو آج 27ویں رات ہے، مبارک رات ہے، ویسے تو پورا رمضان مبارک ہے، لیکن اس ماہ میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ میں وہاں پہ ہو کی جو ضمیر ہے، المراد بہذہ الضمیر القرآن عند الجمہور، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ قرآن اسی شب میں نازل ہوا، انزالہ کلہ جملۃ واحدۃ من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا، یعنی لوح محفوظ سے سارا کا سارا قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا، یعنی دنیا کے آسمان پر سارا قرآن اسی مہینے میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل ہوا۔ اور شب قدر کیا ہے، قدر کے کیا معنی ہیں؟ حکیم الامت بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی تعظیم کے ہیں، یعنی یہ رات قابل تعظیم ہے۔ جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے، تو لیلۃ القدر کے معنی ہیں قدر والی رات، عظمت والی، تعظیم والی رات۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں لیلۃ القدر ہونے کا امکان ہے، لیکن 27ویں رات کے بارے میں زیادہ روایات ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو پانچویں مسلمان ہیں، اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، کنت خامس الاسلام، میں پانچواں شخص تھا جو اسلام لایا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ شب قدر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی شب قدر کس رات میں ہوتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں؟ فرمایا کہ میں اپنی رائے کیا پیش کروں، دو بہت بڑی شخصیات کی رائے پیش کرتا ہوں، یعنی حضرت عمر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حذیفہ صاحب سر تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ راز کی باتیں بتائی تھیں، مثلا ان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، تو ان دو اصحاب کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کی رائے پیش کرتا ہوں۔ کان عمر و حذیفہ وناسم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکون انہا لیلۃ 27، ان کو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ 27ویں رات شب قدر ہی ہے۔ جب میں نے تفسیر روح المعانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے دیکھی تو میرے قلب کو بے حد خوشی ہوئی کہ 27ویں کی رات کو ہم بہت زیادہ یقین اور بہت زیادہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ رات لیلۃ القدر ہی ہوگی۔ اب آپ کہیں گے، اچھا مان لیجئے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے 90% مان لیجئے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید بھی یہی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بہت ہی معتبر ہوتی ہے، ان کی رائے اور ان کے فیصلے پر اکثر قرآن نازل ہوا۔ تو آج کی رات لیلۃ القدر کے بارے میں بہت زیادہ امیدوار ہوں، لیکن اور راتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ لوگ 27ویں کے علاوہ اور راتوں کو عبادت کا اہتمام چھوڑ دیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس رات کی آخر فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی 1000 مہینوں تک عبادت کرے اور کوئی صرف آج کی رات عبادت کر لے تو آج کی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہو جائے گی، اور کتنی افضل ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ دیکھا آپ نے آج کی رات میں کتنی خیر ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ علامہ آلوسی نے اس کے شان نزول کے حوالے سے دو واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ذکر رجلا من بنی اسرائیل لبس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 1000 مہینے تک ہتھیار باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، سوتے وقت بھی تلوار لٹکی ہوئی رہتی تھی، سوتے وقت بھی جہاد کے لیے مسلح رہتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دل میں سوچا کہ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوئے تو ہم اتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرما دی کہ اگر یہ لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کر لیں تو آپ کے امتی پچھلی امتوں کی 83 سال 4 ماہ والی عبادت سے زیادہ پا جائیں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں 4 آدمیوں کا نام لے کر فرمایا کہ وہ 80 سال تک عبادت کرتے رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اور آپ کی امت کو غم ہے کہ ہم اتنی عبادت کیسے کریں جیسے پچھلی امت کے لوگ کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رات ایسی دے دی ہے جو پچھلی امتوں کی 80 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، لہذا آپ خوش ہو جائیں اور آپ کی امت بھی خوش ہو جائے۔ یہ تو ہو گئی لیلۃ القدر کی تعریف۔ اس کے بعد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں داخل ہیں مگر روح نازل کر کے ان کی عظمت شان کے لحاظ سے ان کو الگ بیان کیا گیا۔ خاص آدمی کا بعد میں تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیں کہ بھائی تمام لوگ جمع ہیں اور فلاں صاحب بھی ہیں۔ اگر کوئی خاص عالم بڑے بزرگ بھی ہوں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے آتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آخر کیا لے کر آتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، یعنی اَيْ اَمْرٌ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، خیر اور برکت کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ سلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر، یعنی یہ رات سلامتی کی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس رات کی بابت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں کوئی جادوگر اپنا جادو نہیں چلا سکتا۔ اس رات میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ ان الشیطان لا یخرج فی لیلۃ القدر حتی یضیء فجرها، لیلۃ القدر میں صبح تک شیطان نہیں نکل سکتا یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔ اور علامہ آلوسی نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں شر کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ لا یقضی فیہا الا السلامہ، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے مگر خیر کا، رحمت کا، برکت کا اور سلامتی کا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر سلامتی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں رحمت کے اور برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ آج کی رات میں شیطان نہیں نکل سکتا۔ آج کی رات میں کسی جادوگر کا کسی قسم کا جادو نہیں چل سکتا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں بڑے پیر صاحب کا قول نقل کر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے تنزل الملائکہ کی تفسیر پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پر جاؤ، ان کے ساتھ 70,000 خاص فرشتے ہوتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں، وہ ان کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں نور کا جھنڈا ہوتا ہے، وماہم الویت من نور، لواء ان کے معنی ہیں جھنڈے کے ہیں، اور وہ چار مقامات پر اترتے ہیں اور جھنڈا گاڑتے ہیں، فی اربعات مواطن عند الکعبۃ وقبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومسجد بیت المقدس ومسجد طور سینا. خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس اور طور سینا، ان چار مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اتر کر نور کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں. ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر کباز 58 کباز کل تقسیم ہو چکا. خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس اور طور سینا، ان چار مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اتر کر نور کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں تفرقوا، ساری دنیا میں پھیل جاؤ. پھر فرشتے ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. جو لوگ عبادت کرتے ہیں، خواہ نفل پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں یا آواز سن رہے ہوں، ہر ایک کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ بھی کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ واعظ کرنا یا سننا ذکر نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی ذکر ہے، بلکہ یہ تو بہت بڑا ذکر ہے. حدیث پاک میں ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت سے افضل ہے، اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا 1,000 رکعت سے افضل ہے. اب یہاں کتنے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، اس وقت تو آپ اتنی رکعت کا ثواب پا جائیں گے کہ آپ ایک رات میں اتنی رکعت پڑھ بھی نہیں سکتے. یہ واعظ کا انتظام بہت ہی بہترین انتظام ہے. اس میں آپ بہت سے مسئلے، دین کی بہت سے باتیں سیکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے 10 باتیں سیکھ لی تو 100 رکعت کو اس سے ضرب کر لو، کتنی رکعت ہو گئی؟ 1,000 رکعت ہو گئی. کتنی رکعت آپ ایک رات میں بھی نہیں پڑھ سکتے. تو میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہر اس شخص سے مصافحہ اور سلام کرتے ہیں جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا کہ ان مصافحے کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مصافحے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا مصافحہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ 3 علامات ظاہر ہوتی ہیں: علامت المصافحۃ علیہ السلام، اشتعال الجلد ولقۃ القلب ودمع العینین، یعنی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، یعنی آنسو نکل پڑتے ہیں. مطلب یہ کہ دعاؤں میں رونا آ جاتا ہے. بس سمجھ لو کہ ان کا مصافحہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہو گیا. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.